الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. غير قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ظاہر و باطن کے گناہوں کو چھوڑ دو. بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ اپنے گناہوں کے کرنے کی وجہ سے سزا پائیں گے. اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں گناہوں سے بچنے کی بے حد تاکید فرمائی ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان کے دنیا کے اور آخرت کے بڑے بڑے نقصانات ذکر فرمائے ہیں، اور آخر میں مزید کچھ بڑے بڑے گناہوں کی فہرست دے دی ہے جو تقریباً 26 گناہ ہیں. اور فہرست دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر کے ہم آسانی سے فوری طور پر اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، تاکہ ان سے سچی توبہ کریں اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں. اور اگر ان میں ہم مبتلا نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ان گناہوں سے بچایا. اس سلسلے میں 6 گناہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں. وہ 6 کے 6 گناہ ایسے ہیں جو عام طور پر ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلقات میں پائے جاتے ہیں. ان کو تو میں صرف پڑھ دوں کیونکہ تشریح پہلے ہو چکی ہے، آگے مزید کچھ اور گناہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے جائیں گے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی. ان گناہوں میں سے جو اب تک بیان ہوئے ہیں، نمبر 1، حقارت سے کسی پر ہنسنا، یعنی کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اپنے سے کم حیثیت کا سمجھنا اور پھر اس پر ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی تحقیر کرنا، اس کی تذلیل کرنا. نمبر دو، کسی پر لان تان کرنا، کسی پر لعنت کرنا، تانا دینا. اب لعنت کرنا اور خاص طور سے تانا دینا کتنا ہمارے ماحول معاشرے میں پایا جاتا ہے. عورتیں بھی لان تان کرتی ہیں، تان و تشنی کرتی ہیں، بعض مرد بھی ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں، تان و تشنی کرتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. یہ بڑا کثرت سے پایا جانے والا گناہ ہے، جس سے ہم سبھی کو، تمام خواتین و حضرات کو بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر تین، کسی کو برے لقب سے پکارنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے. تو بعض لوگ کسی وجہ سے کسی غلط نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے کسی خط چھوٹا ہے تو لوگ اس کو ٹھیکنا ٹھیکنا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی زیادہ لمبے خط والا ہے تو لمبو لمبو کہہ دیتے ہیں اس کو، کوئی نابینا ہو گیا ہے تو اس کو اندھا کہہ دیتے ہیں، کوئی ایک آنکھ والا ہے تو اس کو کانا کہہ دیتے ہیں، کوئی لنگڑا کے چلتا ہے تو لنگڑا لنگڑا کہہ دیتے ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. اور جس کو اس لقب سے پکارا جاتا ہے اکثر اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو کسی کو برے لقب سے پکارنا، یاد کرنا یہ جس سے اسے تکلیف پہنچے، یہ بھی گناہ ہے، ناجائز ہے. اللہ پاک نے کلام پاک میں صاف صاف فرمایا، ولا تناوضوا بالالقاب، اور برے لقب سے ایک دوسرے کو یاد مت کرو. نمبر چار، کسی کے متعلق خامخواہ بدگمانی کرنا. بدگمانی کا گناہ بھی اتنا ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، یہاں تک کہ نمازیوں میں، روزہ رکھنے والوں میں، حج عمرہ کرنے والوں میں، مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں میں، علماء میں، طلباء میں، نیک لوگوں میں کثرت سے بدگمانی پائی جاتی ہے. بلا وجہ کسی کے متعلق گمان کر لیا جاتا ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھ لیا جاتا ہے، اس کو مخالف سمجھ لیا جاتا ہے. اس نے کوئی بات کہہ دی اور اس کو ہم اپنے خلاف ہونے پر محمول کر لیتے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس ایسے ذہن میں خیال آ گیا اور اس سے بدگمانی کر لی. اس نے کوئی بات کہی، اس نے کوئی کام کیا، اس نے کسی سے ملاقات کر لی تو ہمارے دل میں بدگمانی آ گئی کہ یہ اس نے اس سے ہمارے خلاف بات کی ہوگی، یہ ہمارا مخالف ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے. اور پھر اس پر، اس بدگمانی کے نتیجے میں بھی بہت ساری باتیں سوچ سوچ کر، سوچ سوچ کر انسان نہ جانے ذرا سی بات میں دوسرے کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے. گھروں میں لڑائی، جھگڑے، فساد، نا اتفاقیاں، قطع تعلقی کی ایک وجہ بدگمانی بھی ہے. نہ کوئی حقیقت، نہ کوئی اس کی کوئی بنیاد، نہ کوئی اس کی اصل، بس اپنا خیال. وہ خیال آیا یا کچھ تھوڑے سے آثار و قرائن کچھ ایسے محسوس ہوئے جیسے اپنی مخالفت ہو رہی ہو، بس اب ذہن نے اس کے ساتھ برا گمان کر لیا، اس کو اپنا مخالف سمجھ لیا، اس کو اپنا دشمن سمجھ لیا یا اپنا بدخواہ سمجھ لیا. اور اس کے بعد اب اس بنیاد پر نہ جانے کتنی باتیں اپنے ذہن میں غلط بٹھا لی جاتی ہیں، اور پھر اس پر، اور پھر اس پر مزید سے کم یہ ہوتا ہے کہ جس کے متعلق بدگمانی ہوئی ہے اس سے تو کوئی بات نہیں کی جائے گی، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی ایسی ایسی بات ذہن میں آئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. اگر اس سے مل کر کے بات صاف کر لی جائے تو ذرا سی دیر میں ساری بدگمانی ختم ہو سکتی ہے. اگر وہ کوئی ایسی بات بتا دیتا ہے کہ جس کا ہماری اس بدگمانی سے کوئی جوڑ نہیں ہے اور ہماری بدگمانی واقعی بدگمانی ہے، تو بس بات ختم. اس سے تو باتیں نہیں کریں گے، دوسروں سے باتیں کریں گے، فلاں جو ہے نا وہ ہے اور فلاں دن جو ہے اس نے میرے سامنے سے بڑی تیزی سے گزر کے گیا، میں کل دیکھا بھی نہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیا اسے، میرا پکا دشمن ہے، میرے مخالف ہے، اور میرا دشمن ہے اس سے تو بڑا حسد کے بارے کر رہا تھا. یہ ہے دو کارستانی، یہ ہے دماغی کارستانی اور یہ ہے نفس کی کارستانی. اس بات پہ جھگڑا پکا، لڑائی پکی ہو. تو یہ بدگمانی ہی ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس نے ہماری معاشرت کو تباہ کیا ہوا ہے. اگر یہ بدگمانی کا مرض ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے، ہمارے تعلقات میں خوشگواری آ جائے. بدگمانی کی ایک مثال اور بھی مجھے یاد آ گئی، وہی بہت بڑی کام کی ہے اور اکثر پیش آتی رہتی ہے. عام طور پر جو چوراہوں پر، چورنگیوں پر، مساجد کے دروازوں پر بعض فقرا بیٹھے رہتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہوتے جو نئے نئے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ان کو جب دیکھو وہاں بیٹھے ہیں. گرمی سردی برسات خون کٹیا ہے، وہاں ملے گی وہاں آپ کو. فقیر ہے نا، ظاہر تو یہ کہ وہ فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے نا. اب آگے اس کے اندر لوگ پیمن لگاتے ہیں کہ یہ رو رہا نا، یہاں مانگتا ہے، یہ پیشہ ور فقیر ہے، اس کو تو ہرگز نہیں دینا چاہیے، غلط ہے، پیشہ بنا لیا. بھائی یہ پیشہ ور ہے، اس نے پیشہ بنا لیا ہے، اس کے آگے وہ کیا دلیل ہے بھائی؟ اس نے کوئی آپ کو اطلاع دی تھی کہ بھائی میں نے اس بات کا پیشہ بنایا ہے اور میں پیشہ ور ہوں، ہمارا یہ خاندانی پیشہ ہے؟ کبھی اس نے بتایا آپ کو؟ آپ نے کس بنیاد پر اس کو پیشہ ور سمجھ لیا؟ یہ اس نے اپنے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ میں پیشہ ور فقیر ہوں اور یہ غیر پیشہ ور فقیر ہے؟ کوئی کارڈ لگایا ہوا ہے اس نے اپنے یہاں پر؟ تو پھر آپ نے کیسے اس کو پیشہ ور سمجھ لیا بھائی؟ بھائی دینا ہے دو، نہیں دینا ہے تو مت دو. یہ جو تم نے اپنے ذہن میں گمان کر لیا ہے یہ پیشہ ور ہے، پھر اس کے بعد یہ گمان کر لیا کہ پہلے تو یہ روزانہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے یہاں تک تو چلو روزانہ ہوتا ہے، پھر یہ پیشہ ور بنا لیا، پیشہ ور بنا کے اس کی تحقیق شروع کر دی اور فتویٰ بھی لگا دیا کہ اس کو دینا تو ناجائز. یہ ہے ایک بدگمانی کی کثرت سے پائے جانے والی مثال. ارے بھائی تم ہمیشہ مالدار ہو تو تم ہمیشہ سے کیوں مالدار ہو؟ تم بتاؤ، کیا تمہیں مالدار رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنایا تو فقیر ہی رہے نا، اس کی کیا مجبوری ہے ہمیں نہیں معلوم. جب معلوم نہیں تو ہم کیسے اس کو پیشہ ور سمجھ لیں اور پھر آگے پھر ہم یہ کیسے فتویٰ دے دیں کہ اس کو دینا ناجائز ہے؟ کوئی ثبوت نہیں، بس اپنا خیال ہے. تو یہ برا گمان ہے، یہ بدگمانی ہے. ہمارے رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ گاڑی میں تشریف لے جا رہے تھے اور کورنگی سے شہر جانا ہوتا تھا حضرت کو، چوراہے پر حضرت کی گاڑی ٹھہری. تو جیسا کہ یہاں معمول ہے کہ گداگر ہر چورنگی پر ہوتے ہیں اور گاڑیوں گھیر لیتے اور پیسے مانگتے ہیں، تو پیسے مانگنے لگا تو جتنے میں چین کھل گیا گاڑی چل پڑی. تو حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا حضرت یہ لوگوں کا تو بس پیشہ بن گیا. ناراض ہوں میں، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ پیشہ بن؟ اس بات کو سوچو کہ اس مالک نے تم کو اندر بٹھایا ہے، اس کو باہر مانگنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے. وہ چاہیں تو اس کا الٹا بھی کر سکتے ہیں، آپ کو باہر کھڑا کر دیں، اس کو گاڑی میں بٹھا دیں، یہ گاڑی والا ہو جائے اور دینے والا ہو جائے اور آپ اس کی جگہ باہر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلانے والے ہو جائیں، گاڑی گھیر کر بھیک مانگنے والے بن جائیں. مالک کی تقسیم ہے، تم کیوں اس کو حقیر سمجھ رہے ہو؟ تمہیں کیا جائز ہے کہ تم اس کے بارے میں یہ بدگمانی کرو کہ یہ تو حضرت بھروسہ نہیں ملتے ہیں، لہٰذا یہ تو پیشہ ور ہے. پیشہ ور ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ تو یہ بدگمانی میں کتنی خطرناک ہے. حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. جو امیر ہے تو عام طور پر امیر ہی رہتا ہے، جو غریب ہے تو عموماً غریب ہی رہتا ہے. جن کو غریب دیکھا ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، آخر تک مانگتی دیکھا. اس اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوئی، ہم کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے؟ کیا معلوم اس کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث میں تو یہ آیا کہ اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر کے تمہارے پاس آئے اور تم سے کچھ مانگے تو تم وہ بھی اس کو بھی دے دو، صاحب سواری ہے وہ تو ایسی بات، مطلب صحت مند تندرست توانا آدمی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی مجبوری کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، لہذا اس کو ذلیل مت سمجھو، اس کی تحقیر اور توہین نہ کرو، دینا دے دو نہیں دینا خاموش رہو، لیکن بدگمانی مت کرو، بدگمانی نہیں کرو، غلط فتویٰ مت دو۔ تو بدگمانی ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو اتنی کثرت سے ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ آدمی خام خواہ کسی کو اپنے بارے میں غلط تصور کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں اس کو اپنا مخالف سمجھ لیتا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے کہتا ہے اور جو بکتا ہے منہ سے نکالتا ہے، اور میدان میں کہتے ہیں غیبت بھی کرتا ہے، اور غیبت کے ساتھ ساتھ پھر اس کی تحقیر بھی کرتا ہے، اس کو استہزاء بھی کرتا ہے، اس پہ تہمت بھی لگاتا ہے، تو ایک گناہ دس گناہ کھینچتا ہے بھائی، جیسے ایک نیکی دس نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، ایسے گناہ بھی ایک دس گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بدگمانی سے بچنا چاہیے، نیک گمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی نیک گمان رکھیں اور بندوں کے ساتھ بھی نیک گمان رکھیں، اور اگر کوئی آپ کا واقعی مخالف ہے تو اس سے احتیاط کرو، احتیاط کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بدگمانی کرنے کی گنجائش نہیں۔ تو فرمایا کسی کے مطابق خامخواہ بدگمانی کرنا، تو خامخواہ کسی بدگمانی کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر پانچ، کسی کا عیب تلاش کرنا، بادلوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی ہے، پھر اسے اچھالیں گے، پھر اسے اچھالیں گے، جہاں بیٹھیں گے بیان کریں گے فلاں جو ہے نا کنجوس ہے، فلاں بڑا متکبر ہے، فلاں جو ہے ایسا ہے اور ویسا ہے، ذرا سے کسی کا معلوم ہو جائے بس ڈھنڈو کا پیٹھی ہے، یہ بہت بری عادت ہے۔ ایک کہاوت ہے، تجھ کو پڑھائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، تجھے دوسروں کیا فکر پڑی اپنی فکر کر، اپنے آپ کو دیکھ کے کل تیرا کیا انجام ہونے والا، تجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کا معاملہ اللہ کے حوالے، تو ان کا ٹھیکے دار ہے۔ اور میں نے یہ شعر بھی آپ کو اپنے حضرت کا سنایا تھا، حضرت ظفر بادشاہ کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یاد رکھنے کا ہے اور عمل کرنے کا ہے، کہتے جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ دوسرا کہ عیب آدمی کو جب نظر آتے ہیں، جب آدمی کے اپنے عیب اوجھل ہوتے ہیں، اور جس دن اس کو اپنے عیب نظر آئیں گے تو دوسرے فرشتے نظر آئیں گے، تو عیب ڈھونڈنا یہ بھی بڑا نہ ہے، اور یہ بھی ہمارے ماحول میں بعض خواتین حضرات کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی اچھائیوں کو تو نظر انداز کرتے رہیں گے کہ دوسرے میں کیا خوبیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، لاؤ اس پر غور کریں، توجہ دیں، ان کی قدر کریں، نہیں بس عیب ہی عیب دیکھیں گے دوسروں کے، اور پھر عیب دیکھ کر کے خود بھی بدگمانی کریں گے، عیب جو ہی کریں گے، دوسروں میں بھی اس کے عیوب کو پھیلا کر کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لڑائی کی جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے، بے چینی کی جڑ ہے، بے قراری کی جڑ ہے، تعلقات خرابی کی جڑ ہے، اور یہ صورت حال ہمارے ماحول میں کہ گھر گھر لڑائی جھگڑے، بے سکونی، بے قراری، بے چینی بھری ہوئی ہے، حالانکہ سارے نوازین روزانہ قرآن شریف کی تلاوت ہوتی، مگر ان گناہوں سے نہیں بچتی، ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، حافظ قاری بھی بعض اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نمبر چھ، بلا وجہ برا بھلا کہنا، بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے بات بات میں ڈانٹنا، گالیاں دینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور معمولی معمولی باتوں پر چڑاپا ہونا، غصہ کرنا، درگزر کرنے کے تو مزاج ہی نہیں ہے، ہر وقت زبان پر بس مار دھاڑ، گالی گلوچ، برا بھلا، لڑائی جھگڑا، بس یہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ تو ہر ایک کو برا کہنا ہر ایک کو برا کہنا بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں ان کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسے ہی بدتمیزی بدتہذیبی کا ہوتا ہے، ہر وقت غصہ ہر وقت غصہ ہر وقت ڈانٹنا ہر وقت مارنا، بچے بھی گھر میں جا باپ آتا ہے تو ڈر کے مارے ایک دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی کا بھی سانس پھول جاتا ہے میں ان کا نہیں سانس پھولتا، بس وہ تو گھر میں آئیں گے تو جیسے چیتا بن کے گھر آئے گا، باہر نکلیں گے تو گیدڑ بن کے نکلیں گے، گھر میں آئیں گے تو چیتا بن کے آ جائیں گے، مار دھاڑ کے وہ بس اس کو مار اس کو یہ اب یہ کام نہیں کیا وہ کام نہیں کیا، یہ تم نے غلط کر دیا وہ تم نے غلط کر دیا، ارے بھائی تم آدمی ہو یا جانور ہو؟ جانور بھی ایسا نہیں کرتا جیسے بعض آدمی ایسا کرتے، تو برا بنا کہنے کی بعضوں کو بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے، بعض ساتھ ایسی ہوتی ہیں کہ بس بہو کی ہر بات پر اعتراض ہر بات پہ اعتراض ہر بات پہ اعتراض، ہر موقع پر اس کی برائی تعریف کرنا جانتے نہیں، حوصلہ بڑھانے کی عادت نہیں، اور کسی اچھے کام پر شاباش دینے کا ماحول ہی نہیں، بس وہی اچھائیاں نظر انداز اور برائیاں آنکھوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور جناب بہو کو بھی اسی طریقے سے برا بنا، پھر جب بیٹا آ جائے تو اسے کان میں بھی ساری بہو کی برائیاں، یہ ہے اپنے گھر کو آگ لگانے کا طریقہ اور گھر کو بے سکونی میں مبتلا کرنے کا طریقہ اور بیٹے گھر کو برباد کرنے کا طریقہ، تو ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان قابو میں رکھیں، ہر وقت ہر موقع پر مثل لڑنا جھگڑنا اور برائی کرنا بالکل غلط طریقہ ہے، اگر کبھی بہو سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جیسے ساس سسر سے ہو جاتی ہے، تو جیسے ہماری بیٹیوں سے غلطی ہو جاتی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اور اب تو ہماری بھی بیٹی ہے، اس کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، تنہائی میں بٹھا کر کے بھی اس کی غلطیوں سے آگاہ کیا جا سکتا ہے، ہر کام کا طریقہ ہے سلیقہ ہے، طریقے سے کام کیا جائے سلیقے سے کام کیا جائے تو بھائی بات بھی بن جاتی ہے اور اختلاف بھی دور ہو جاتا ہے، تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے، راحت آ جاتی ہے، لیکن بس جس کی طبیعت لڑنے کی ہو جاتی ہے جھگڑنے کی ہو جاتی ہے تانے دینے کی ہو جاتی ہے اور برا بھلا کہنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو بس جس گھر میں ایسا بندہ یا ایسی بندی ہوگی ایسا مرد ایسی عورت ہوگی بس وہ گھر جہنم ہوگا، اس دنیا کے سارے نعمتیں موجود ہوں گے مگر وہاں کسی کی عزت نہیں ہوگی، وہاں کسی کے لیے سکون نہیں ہوگا، وہاں کسی کو راحت نہیں ملے گی، اس لیے کہ بہو ساس سسر کے خلاف اور ساس سسر بہو کے خلاف، وہ بیٹا تو بےچارا قربانی کا بکرا بن گیا، نہ ادھر نہ ادھر، بیو کو دیکھے تو مصیبت ماں باپ کو دیکھے تو مصیبت، یہ عام گھروں کا ماحول بتلا رہا ہوں آپ کو، تو اس میں ساس سسر بھی ظالم ہوتے اور بہو بھی پھر اس کے نتیجے میں بعض دفعہ ظالم ہو جاتی، بعض مرتبہ بہو ہی کیا کہتے ہیں کلیلا نیم چڑھا ہوتی ہے، بڑی لڑاکن اور بڑی کیا کہتے ہیں ڈاکن ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ساس سسر کو تو کیا دیکھے میاں کو نہیں دیکھتی ہوں، میاں اس کے آگے کچھ نہیں ہے، بھائی یہ تو جہاں بھی گناہ پایا جائے گا چاہے اولاد میں پایا جائے چاہے ماں باپ میں پایا جائے چاہے شوہر بیوی میں پایا جائے چاہے بہن بھائی میں پایا جائے، تو جہاں ہوگا وہ گھر جہنم ہوگا، وہ جہنم کا گھر ہوگا، وہاں پہ بے سکونی بے قراری بے چینی ہوگی، بے عزتی ہوگی، بے آبروئی ہوگی، تان و تشنی ہوگی، دل خراش باتیں ہوں گی اور دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے پھٹے ہوئے ہوں گے، وہاں سکون نہیں ہوگا عزت نہیں ہوگی، اسی لیے یہ گناہ بتائے جا رہے ہیں تاکہ ان گناہوں سے ہم بچیں، ہو گئے ہیں تو توبہ کریں، اور یہ سب چونکہ بندوں سے متعلق ہیں اس لیے خالی توبہ بھی کافی نہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے جس کو ہم نے ستایا ہے اور جس کو ہم نے جس کی بے آبروئی کی ہے، جس کو جس کی بے عزتی، اس سے بھی معافی مانگنے، جب جا کے توبہ مکمل ہوگی، نمبر سات چغلی کھانا، چغلی جیسے غیبت گناہ ہے اور حرام ہے ایسے چغلی کھانا بھی حرام ہے، چغلی اسے کہتے ہیں کہ دو آدمیوں میں لڑائی کروانے کے لیے ایک کے بعد دوسرے کی کوئی بات لگا دی اور دوسرے کوئی بات پہلے کے ساتھ لگا دی، اس کے نتیجے میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اسے کہتے ہیں چغلی، یعنی دو آدمیوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، لڑائی پیدا کرنے کے لیے ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر باتیں لگانا، جسے کہتے ہیں ٹولی کرنا، کیونکہ یہ فساد کی جڑ ہے، لڑائی کی جڑ ہے، اس کے ذریعے دو انسانوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض وقت قتل و غارت گری کی بھی لوگ ہوتا ہے۔ حضرت تھانے رحمتہ اللہ علیہ کے موائد میں غالباً ایک واقعہ چولی کا پڑھا تھا، اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب اول امبانیوں کا دور تھا۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنا غلام بیچ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ غلام بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی اچھا ہے، اس میں سوائے ایک عیب کے اور کوئی عیب نہیں ہے، اور وہ عیب یہ کہ بس یہ چغلی کرتا ہے، باقی تو کام بہت اچھے کرتا ہے، حکم مانتا ہے، تابعداری کرتا ہے، ساری باتیں اس کی اچھی ہیں، بس یہ ہے کہ ایک عیب ہے چوری، اس کے اندر چوری کرنے کی عادت۔ تو کسی نے سنا تو اس نے سوچا بھائی اکا دکا غلطیاں تو سبھی میں ہوتی ہیں، بے عیب کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے سوا، ایک آدھ عیب تو ہوتا ہی ہوتا ہے، کیا حال ہے، سستا مل رہا ہے لے لو، اس نے لے لی اور لا کر کے اس کو اپنے گھر میں رکھ دیا، اب وہ غلام گھر میں آ گیا، اور یہ بے فکر ہو رہی ہے بھائی، یہ تو بہت اچھا ہوا، اور ہفتہ دس دن تو اس نے بڑی خدمت کی اور شاندار اس نے کیا کہتے ہیں کام کر کے دکھایا، تو بڑا خوش ہوا گیا، تو بڑا اچھا غلام مل گیا بھائی، لیکن اب اس نے رنگ دکھانا شروع کیا، اس میں عادت ہے چولی کھانے کی، اب اس نے چولی کرنی شروع کی، اس طرح چولی کھانی شروع کی کہ ایک دن بیوی سے، اس کی بیوی سے کہا کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اس کو بتانا مت، میں آپ ہی کو، آپ کے خواہش میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ کسی اور عورت سے محبت کرتے ہیں اور اسے شادی کرنا چاہتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے، میں تو آپ کو خیر خواہ ہوں، میں سوچا میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہ ہو کل سر سے پانی گزر جائے، پھر آپ پریشان ہو اور یہاں سے نکل کر اپنے گھر جانا پڑے۔ تو سن کر بیچاری بہت پریشان ہوئی کہ ہم تو 10 برس سے بالکل ٹھیک رہ رہے ہیں، بڑے آرام سکون سے زندگی گزر رہی ہے، اور یہ انہوں نے آج تک کبھی دوسری شادی کا ذکر تک نہیں کیا، اور یہ اچانک کیا ہوا، دیکھ لو میں، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل مجھے نہ کہنا کہ بھائی تجھے پتا تھا کیوں نہیں بتایا، اس کی کوئی حل بھی ہے؟ ہاں تو بہت شاندار ہے، ایسا ہے کہ 100% تیری آمد، ادھر عمل ادھر اس کا اثر، بتا بھائی جلدی سے، بس تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، اور وہ یہ کہ تم کسی طریقے سے اپنے شوہر کے حلق کے پاس جو دم داڑھی کے بال ہیں 2-3 بال کاٹ کے مجھے دے دو، میں اس پہ دم کر کے دے دوں گا، بس پھر تمہارے شوہر تمہارے لٹو ہو جائیں گے، کبھی کسی عورت پہ نظر نہیں ڈالیں گے، اور بالکل آسان ہے، وہ سوتے تو ہیں تمہارے پاس، تم موقع پا کے 2-3 بال کاٹ لینا، یہ کیا مشکل ہے؟ اب یہ اس کو بات بتائی، اس کے بعد اب یہ میاں کے پاس گیا، میاں جی خیر تو ہے، میں ایک راز کی بات بتانا چاہوں، یہ کہ آپ کی بیگم صاحبہ جو ہیں انہوں نے آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، انہوں نے کہیں اور دل لگ گیا، اور آپ کو یقین نہ آیا تو آج دیکھ رہے ہیں، کیسی بات کر رہی ہے، 10 برس سے ہم ایک ساتھ ہیں، آج تک کبھی ان سے میں نے اشارہ تک بھی ایسی بات نہیں دیکھی جیسے تم کہہ رہے تھے، مجھے مجھے تو پتہ چل گیا تھا، تو میں نے آپ کے خیر خواہی میں آپ سے بتا دی، اچھا اب یہ اس کو بتا دیا، دونوں میاں بیوی رات کو سوئے، تو میاں جی مصنوعی خراکے لینے لگے، تو جب بیوی پر یقین ہو گیا کہ ہاں ان کو گہری نیند آ گئی ہے، تو انہیں اس کرا دیا، گلے کے بال کاٹنے کی طرح ہاتھ رکھا، انہیں
اچھا تو کمبخت مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے؟ اسے تو حاش کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں اسے قتل کروں. اور اس طرح ہاتھ میں اسی اس طرح سے اس نے بیوی کو ذبح کر دی. اور جب سسرال والوں کو پتہ چلا, لڑکی کے والدین کو پتہ چلا کہ شوہر نے ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیا, انہوں نے آ کے بیٹوں کو قتل کر دیا اپنے اپنی بیٹی کے شوہر کو قتل کر دیا. اب دونوں خاندان میں لڑائی ہو گئی, دس ادھر کے بھی مر گئے, دس ادھر سے مر گئے. یہ چگلی کھائی ہے دوست نے. ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں, مرد ہوتے ہیں بھائی, یہ بھی ہمارے معاشرے میں گناہ بہت پایا جاتا ہے. گھروں کے اندر بعض عورتوں کے اندر چگلی کھانے کی عادت ہوتی ہے. وہ جناب ساس اور بہو میں جھگڑا کرواتے ہیں, بیٹے اور کیا کہتے ہیں بھابھیوں میں جھگڑا کرواتے ہیں, اور گھر کے ایک دوسرے پر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگانے کی بہت عادت ہوتی ہے بعضوں کے اندر. اور وہ بے سروپا ہوتی ہیں, بے حقیقت ہوتی ہیں. بس مقصد کیا ہوتا ہے؟ لڑانا اور جھگڑا کرنا, تاکہ بھائی بھائی نہ رہیں, بہن بھائی نہ رہیں, اور ساس سسر اور بہو ساتھ نہ رہیں, بیٹے بہو میں جھگڑا رہے. لہذا کوئی کسی کی برائی کسی کے سامنے نہ کرے, اور کسی کے عیب کسی کے سامنے جا کے بیان نہ کرے. جس میں کوئی عیب نہیں ہے اور آدمی اس کے متعلق وہ بتاتا ہے کہ یہ عیب ہے اس کے اندر, جسے کسی میں تکبر نہیں ہے لیکن ایک آدھ بات اس کے سے منہ سے کچھ ایسی سنی جس سے بڑائی کا اثر ظاہر ہوا, بس کہ نہیں تو متکبر ہے. اب یہ تکبر تو اس کے اندر ہے نہیں, تمہیں تحقیق بھی نہیں ہے, بلا تحقیق اس کے اندر تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ تکبر ہے. یہ ایسی بات اس کے بارے میں کہنا ہے جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہے اور عام طور پر ہوتا بھی نہیں. تو حدیث شریف میں اس کی بڑی سخت وعید آئی کہ جو آدمی کسی کے متعلق ایسی بات کہتا ہے, یعنی ایسی برائی یا ایسا عیب کسی کے متعلق بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو طینت الخبال میں رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے. اور طینت الخبال کے معنی آتے ہیں جہنم کے لوگوں کا خون اور پیپ. جہنم میں جو جہنمی ڈالے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں وہ جلیں گے بھنیں گے, تو سب جانتے ہیں موت تو وہاں ہے, اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے, وہاں موت تو آئے گی نہیں. اور جو جسم جل جائے گا دوبارہ پھر صحیح جسم ہو جائے گا, زیادہ جسم صحیح ہوتا رہے گا اور آگ میں وہ جلتا بھنتا رہے گا. جلنے بھننے میں آپ کو پتا ہے کہ خون پیپ نکلتا ہی ہے, پانی نکلتا ہی ہے. تو خون پیپ اور گندگی جو ان کے جسم سے جلنے کی بنا پر نکلے گی وہ ایک حوض میں جمع ہوگی, اس کا نام ہے طینت الخبال. دنیا میں دوسروں کے متعلق ایسی بات کہنا, ایسی برائی بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے, ایسے لوگوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کیے کی سزا پالے تو اس سے بچ جائیں گے. یہ بدترین عذاب ہے. یعنی تو جہنم میں تو ہوں گے لیکن جہنم میں بھی جس جگہ ان جہنمیوں کا خون پیپ اکٹھا ہو رہا ہوگا اس میں ان کو ڈالا جائے گا. کتنا دردناک عذاب ہے اور کیسے ذلت آمیز عذاب ہے. تو بھئی ہمیں چاہیے اپنی زبان قابو میں کریں, اس کو اس طرح سے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کیسے کیسے عذاب قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں. وہ اسی لیے بیان ہوئے ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا بھی انسان کی عذاب کی زندگی بن جاتی ہے اور آخرت میں یہ عذاب بچیں, تاکہ دنیا میں بھی ہمیں سکون ملے, آرام ملے, راحت ملے, وہاں بھی سکون ملے, آرام ملے, راحت ملے. نمبر 8, ذو وجہین ہونا, یعنی دو چہرے والا ہونا, یعنی ایک کے منہ پر کچھ دوسرے کے منہ پر کچھ. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں دو رخے, اردو میں کہتے ہیں دو رخا. بعض لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ ایک جماعت کے پاس جائیں گے تو ان سے ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے, اور دوسرے جو ان کے مخالف ہیں ان کے پاس جائیں گے تو ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے. آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کی مرضی کے مطابق باتیں کریں گے اور آپ کو خوش اور راضی کریں گے, اور جب آپ کے دشمن کے پاس آپ کے مخالف کے پاس جائیں گے تو وہاں جا کر کے اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. اسے کہتے ہیں دو چہرے والا ہونا, ذو وجہین ہونا, دو رخا ہونا, یہ بھی بڑا ہے, یہ بھی بہت بڑا عیب ہے. بلکہ کیا ہونا چاہیے بھائی, جو حق پر ہے بس آپ اس کی طرف رہو, جو ناحق ہے آپ اس کی حمایت نہیں کرو, اس کی غلطی کو غلط بات سمجھو, پھر اس کے ساتھ چاہے آپ رہو مت رہو لیکن اسی غلط موقف کو غلط سمجھو, صحیح آدمی کے موقف کو صحیح سمجھو, اور حمایت کرو تو صحیح کی حمایت کرو, حق کی حمایت کرو. اور دوسرا جو ظالم ہے, غلط اس نے طریقہ اختیار کیا ہے, غلط بات اس نے کہی ہے, ہر دن اس کی حمایت نہیں کرو, چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بہو ہو چاہے وہ ساس ہو. تو کتنی شاندار بات ہے, لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جناب اگر ساس نے کوئی غلط بات کہی تو وہ بیچ والا جو آدمی ہوگا ہاں ہاں بالکل ٹھیک, اور بہو سے ملے ہاں بالکل ٹھیک کہہ دیا, تمہیں ساس کا سارا قصور ہے. یہ کیا کہتے ہیں, سسر کے ساتھ ہوتا رہتا ہے, یہی بیٹے کے ساتھ ہوتا رہتا ہے, یہی ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ دوسرے ساتھی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے, یہی جناب قوم برادری اور خاندان کے اندر ہوتا رہتا ہے. کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرف جہاں جائیں گے وہیں ادھر ہی کی باتیں ملا کر کے انہیں کی حمایت سے باتیں کرتے رہیں گے, یا کہیں گے تو تم ٹھیک ہو گئے, وہاں جائیں گے تم بھی ٹھیک ہو, ارے بھائی دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے. یقیناً ایک کی غلطی ہے, ایک ہی غلطی نہیں ہے, جس کی غلطی ہے اس کو غلطی کہو, جس کی غلطی نہیں ہے اس کو صحیح کہو. تو حق کو حق کہو, نہ حق کو نہ حق کہو, تم دونوں کو ہاں حق کا حق کہہ رہے ہو. لیکن یہ ہوتی ہے بس یہ عادت لوگوں کا, جہاں یہ عادت ہوتی ہے بھائی جھگڑا ہی جھگڑا ہوتا ہے, برادری کی برادری لڑاکو بنی ہوئی, جس کی وجہ سے ان گناہوں کی وجہ سے پوری برادری کی برادری لڑاکو اور جھگڑاکو بنی ہوئی ہے. خاندان خاندان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, اور ایک دوسرے سے نااتفاقی سے مبتلا ہیں. حالانکہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, لیکن ان اعمال صالحہ کوئی اثر ان کی زندگی میں نہیں ہے, ان کے اخلاق و اعمال میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ باوجود نیک نمازی ظاہر ہونے کے پھر بھی ان کا یہ حال ہے کہ ان بڑے بڑے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو چکا ہے, بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے, خونی رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے, گھر کے اندر جناب گھر کے سارے افراد ایک دوسرے سے بدگمان بد زبان اور بے حقیقت باتیں دوسرے کی طرف منسوخ کرنے والے اور لڑنے اور جھگڑنے والے اور آپس میں خدا تعالی کے گناہ میں مبتلا ہو رہے. تو یہ گناہ اسی لیے گناہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی انسان کی بے سکونی کا, بے قراری کا, بے عزتی کا, ذلت کا, رسوائی کا ذریعہ ہی ہے, اور آخرت میں بھی اس کا بڑا عذاب. تو دو رخا ہونے سے بچنا چاہیے, یہ بھی بڑا گناہ ہے, اللہ بچا. نمبر نو, کسی کو تہمت لگانا, اور تہمت لگانا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. ان گناہوں کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی آ جاتا ہے, جہاں غصہ ہوگا, جہاں تکبر ہوگا, جہاں دوسرے کی تحقیر ہوگی, جہاں دوسرے کی توہین ہوگی, جہاں دوسرے کی تذلیل ہوگی, جہاں بدگمانی کا گناہ پایا جائے گا, وہاں پر تہمت لگانا بھی عام طور پر پایا جاتا ہے. بتایا نا کہ آپس میں رہتے ہیں تو کچھ لوگ نسبی تو سمجھے گی ہوتی ہے نا, صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں, توجہ مت دو ان باتوں کی طرف, اور کوئی اگر کوئی بڑی بات بھی پیش آئے تو جس سے پیش آئی ہے علیحدگی میں مل کر کے اس سے معاملہ صاف کر دو. کتنا آسان اور سیدھا راستہ ہے, لیکن بجائے سیدھا کرنے کے اور سلیفائی کرنے کے بس اس کو اپنے ذہن میں ڈال کر کے اس کو اپنا مخالف, اس کو اپنا دشمن سمجھنے کے بعد اب کیا ہوگا, پہلے نمبر پر تو انسان کے دل کے اندر بغض پیدا ہوگا, کینہ پیدا ہوگا, یہ خود حرام. پھر حسد پیدا ہوگا, حسد حرام. پھر غیبت آ جائے گی, غیبت اس سے بڑا حرام. اور غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر، پھر تہمت اور الزام تراشی شروع ہو جائے گی، پھر دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تہمتیں لگائی جائیں گی، الزام لگایا جائے گا کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اس کے بعد پھر لڑائی ایک نمبر آ جائے گا، پھر آپس میں لڑائی ہوگی، پھر جھگڑے ہوں گے، پھر قطع تعلقی ہوگی، پھر قطع رحمی ہوگی، یہاں تک کہ بعض دنوں قتل کی بھی نوبت آ جاتی ہے. یہ ہے ایک دوسرے قدم بقدم اس طرح جب آدمی ان گناہوں کے اندر آگے بڑھتا ہے تو بھائی آخر کار قتل و غارت کی بھی نوبت آ جاتی ہے. نائب تو اس سے پہلے کو جو درجات ہیں وہ کون سے نیکی کے درجات ہیں، وہ بھی تو کہ بدترین گناہ ہے. نمبر دس، کسی کو دھوکہ دینا. دھوکہ دینا بھی بڑا گناہ ہے، دھوکہ دینا ہی بڑا گناہ ہے. تو یہ دھوکہ دینا بھی ہمارے معاشرت میں اور خاص طور سے ہمارے معاملات میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ہماری مارکیٹوں میں اور معاملات میں بڑا دھوکہ فریب کثرت پایا جاتا ہے، خریدنے میں، بیچنے میں، لینے میں، دینے میں. یعنی جھوٹ اور دھوکہ بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے. اصلی کو نقلی بتانا، دکاندار قسم کھا جائے گا کہ میں تم کو ایک نمبر چیز دے رہا ہوں، ہوتی ہے دو نمبر. تو جھوٹی قسم بھی کھانا گناہ، جھوٹ بولنا بھی گناہ، دوسرے کو دھوکہ دینا بھی گناہ. یہ تینوں گناہ اس کے ساتھ، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، یہ بھی دھوکہ. کم تولنا، کم ناپنا ایک الگ مستقل گناہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ نہیں نہیں میں بالکل برابر دے رہا ہوں تمہیں، اور ڈنڈی مار رہا ہے، تو یہ دھوکہ بھی ہو گیا اس کے اندر. اور اس کے اندر کم تولنا، کم ناپنا گناہ بھی ہو گیا. کہتے ہیں کہ بھائی میں تم کو بالکل صحیح چیز دے رہا ہوں جو بالکل صحیح ہوتی نہیں ہے. بھیا دواؤں کے اوپر تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ اس تاریخ کی یہ دوا ہے، اب وہ ایکسپائر ہو گئی نا، ڈبہ بدل کے دوسرے ڈبے میں رکھ کے دے دی. اب پتے کے اوپر جو تاریخ لکھی ہے اسے کون پڑھتا ہے؟ اس کو پڑھنے کے لیے بھی تو آنکھیں چاہیے. اب کثرت سے ٹی وی دیکھنے کو جیسے آنکھیں اس قابل کا ہے جو باریک باریک تاریخ پڑھے، ڈبے پہ سر آسانی سے پڑھ لے. تو دکان دوا بیچنے والا وہ ڈبہ بدل کے اس میں ایکسپائر دوا ڈال کے دے دیتا ہے، اس کو ڈبہ ڈبہ دے لو، تاریخ دیکھ لو اس کے اندر. میری بات تو یقین نہیں ہے تو اب تو یقین آئے. ہمیں ڈبے میں دے لکھا ہوا بھی نہیں، مگر پتے میں کیا لکھا ہے وہ یہ نہیں بتائے گا پتے پہ کون سی تاریخ لکھی ہوئی دے دیں گے. نتیجہ یہ کہ وہ بعض وقت بےچارہ کھا کر کے بیمار ہو جاتا ہے، یا پھر فائدہ نہیں ہوتا، پیسے تو لے لیا آپ نے، دھوکہ دے دیا. اور جس میں من غشنا فلے سمنا، جس نے جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو حلال سمجھا تو پھر تو مسلمانوں میں سے بھی نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا وہ. اور اگر وہ دھوکہ دینے کو حرام سمجھتا ہے تو پھر وہ حضور کے طریقے پہ نہیں، حضور کے طریقے سے دھوکہ دینے کا نہیں، منع فرمایا آپ نے دھوکہ دینے سے. تو بے شمار معاملات میں دھوکہ، فریب، جھوٹ، ملاوٹ، کم تولنا، کم ناپنا بکثرت پایا جاتا ہے. تو یہ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر گناہ پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے بازار اور ہماری معاشرت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. معاف کرنا. اللهم لك الحمد لا نسي صلاة عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي صلاة عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا
یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اور علانیہ گناہوں سے معاف فرما. یا اللہ جن گناہوں کا بیان ہوا ہے اپنی رحمت سے ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہم سے سرزد ہو رہے ہوں یا ہو گئے ہوں تو یا اللہ ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. آئندہ ان گناہوں دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ان گناہوں کی جو وبال ہے اس سے بھی ہم کو نجات عطا فرما. ان گناہوں کے وبال سے بھی ہم کو نجات عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام. جتنے مسلمان خواتین حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما، اور ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہمیں عطا فرما، سب ہمیں عطا فرما. اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.